الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الروم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين وقال تبارك وتعالى في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن من في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين آپ میں سے جن حضرات کی نظروں سے اخباری اعلان گزرا ہے ان کے علم میں ہے کہ مجھے آج پاکستان کو جو اس وقت داخلی اور خارجی خطرات درپیش ہیں ان کے ضمن میں استحکام پاکستان کے کیا تقاضے ہیں انہیں بیان کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ پاکستان کی سرحدوں پر اس وقت کیا حال ہے. یہ بات مسلم ہے, متفق علیہ ہے, اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ پورے 40 سالوں کے دوران ہندوستان نے پاکستان کی سرحد پر اتنا بڑا فوجی اکٹھ کبھی نہیں کیا جتنا کہ اس موقع پر کیا ہے. واقف حال لوگ جانتے ہیں کہ رن کچھ سے لے کر اور آزاد کشمیر کے آخری سرے اور وہ کرگل کی جو چوکیاں تھیں جو کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا وہ ہمارے پاس تھی اور پھر وہ ہم سے چھن گئی تھی, وہاں تک ایک سالڈ بلڈ اپ ہے ملٹری کا جو پورے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہے. اب یہ کہ نیت کیا ہے, ارادہ کیا ہے, یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں صرف قیاس آرائی ہو سکتی ہے. یہ تو ارادہ کرنے والے جانتے ہیں اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا. انسان کے تحت شعور سے بھی بہت سے ارادے ابھرتے ہیں کہ جن کا اسے شعوری طور پر ادراک نہیں ہوتا, لیکن پوری صورتحال کا جو واقعی علم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, ہمارے صرف اندازے ہو سکتے ہیں. یہ اندازہ بھی ہے بعض لوگوں کا کہ شاید جو دوبارہ کچھ ایک گرم جوشی پیدا ہوئی ہے چین اور امریکہ کے روابط میں, اسے روس اور بھارت نے بہت ہی اندیشے کی نگاہوں سے دیکھا ہے اور وہ شاہراہ ریشم کو کاٹنے کی کوئی آخری اور بھرپور کوشش کرے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر پر کوئی بڑا سا پنجہ باندھنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ علاقہ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس کو انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ نہیں کہا جاتا. ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ کوئی بڑا اقدام کہوٹا کا جو ہمارا ایٹمی تحقیقاتی مرکز ہے اس کے خلاف ہونے والا ہے. ایک یہ خیال بھی ہے کہ سندھ میں جو حالات اس وقت ہیں اور جو بے چینی ہے, جس کے بارے میں پہلی مرتبہ جماعت اسلامی کے لیے ایک اہم شخص نے یہ کہا ہے, آپ کے علم میں آیا ہوگا وہ بیان کہ جو مولانا کیا نام ہے ان کا, جان محمد عباسی صاحب نے دیا کہ اب اگر جنگ ہوئی تو سندھ کے لوگ پاکستان کی فوج کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ بڑی جرأت کی بات ہے, کسی عام آدمی کی زبان سے یہ الفاظ نکل جائیں اس کے کچھ اور معنی ہیں, لیکن ایک ایسی اہم شخصیت کے جو جماعت اسلامی کا نائب امیر ہے اور بہرحال ان کا تعلق سندھ سے ہے, ان کی طرف سے اس بات کا آنا جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور قابل توجہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محتاط انداز ہے اصل میں یہ کہنے کا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آئی تو بالکل وہی نقشہ ہوگا جو مشرقی پاکستان میں تھا, کہ پاکستان کی فوج کو سامنے سے مقابلہ کرنا ہوگا ہندوستانی فوج کا, اور ان کے پشت پر خنجر جو ہیں گھوپے جائیں گے خود پاکستانیوں ہی کی طرف سے, سندھ کے لوگوں کی طرف سے. بہرحال یہ سارے امکانات ہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. بار بار ہندوستان نے یہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اور یہ صرف ہماری جو ملٹری ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ذرا اس دفعہ ہم نے بڑے پیمانے پر کی ہیں, لیکن یہ بات تو ان کی کسی درجے میں بھی قابل قبول نہیں. لیکن مجھے اصل اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کرنا, یہ چیز وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. یہ معاملہ بالکل لیا جن کے ہاتھ میں اس وقت ہماری تقدیر اللہ نے دی ہوئی ہے, یہ انہی کے حوالے ہیں. جو بھی اس ملک میں سیاہ و سفید کے مختار ہیں, جن کے ہاتھ میں زمان و شعار ہے, جو حکومت کی گدیوں پر براجمان ہیں, ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ اصلا ان کے حوالے ہیں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ اس معاملے میں مزید کسی گفتگو کا کچھ حاصل نہیں. اصل بات جو ہمارے لیے غور کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی صورت دنیا میں ہمیشہ اس وقت پیش آتی ہے جبکہ اندرونی طور پر کسی ملک میں خلفشار ہو. اگر اندرونی طور پر اتحاد ہو, یکجہتی ہو, تو کسی دشمن کو دو بار نہیں سو بار سوچنا پڑتا ہے کسی ایسے اقدام کے لیے. لیکن اگر اندر خلفشار ہو, کیاس ہو, بد اعتمادیاں ہو, بدگمانیاں ہو, اور طرح طرح کے اختلافات کی وجہ سے یکجہتی جو ہے مجروح ہو گئی ہو, تو پھر یہ گویا کہ خود اپنے ہاتھوں دشمن کو دعوت دینے کے مترادف ہے. پھر تو یہ کہ دشمن احمق قرار پائے گا اگر ایسی کسی صورتحال سے فائدہ نہ اٹھائے. مجھے یاد ہے کہ انڈیا کا جو ڈیفنس انسٹیٹیوٹ ہے, 1970 میں اس کی ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کلکتر کے حادثہ فاجعہ جو سقوط پاکستان کا ہے اس سے متصل قبل, اور اس میں یہ رپورٹ تھی اس انسٹیٹیوٹ کی, وہاں جو ان کے محققین بیٹھے ہوئے تھے, کہ یہ سینچریز چانس ہے جو ہمیں ملا ہے, ایک صدی کا چانس ہے یہ اس وقت مشرقی پاکستان میں جو حالات ہیں, اور اگر ان سے بھرپور فائدہ نہ اٹھایا جائے تو در حقیقت یہ بہت بڑی ناقدری ہوگی اس موقع کی جو قدرت نے ہمیں عطا کر دیا ہے. صورتحال اس وقت تقریباً وہی ہے اندرون سندھ, کہ اس طرح کی کھچڑی تیار ہو چکی ہے, اور کسی بھی دشمن کے لیے یہ موقع ہے کہ جیسے کہ خود حالات اسے دعوت دے رہے ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک اہم شخصیت جی ایم سید صاحب جن کو اب بابا سندھ کہا جائے تو غلط نہیں ہے، سندھی نیشنلزم کی وہ علامت ہے، اس کے یوں سمجھیے کہ قائد ہیں، انکویسچنیبل۔ انہوں نے برملا کہا ہے کہ ہمیں باہر سے انتظار ہے مداخلت کا، اور ہم کانفیڈریشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پاکستان سے باہر چاہتے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے۔ یہ چیزیں اخبارات میں چھپتی رہی ہیں۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بات آ گئی، وہ آپ نے پڑھی اور اس پر ذرا سا احساس ہوا، پھر وہ احساس مندمل ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی اور بات آئی، وہ بھی پھر جذب ہو جاتی ہے انسان کے ذہن میں، اور ہوتے ہوتے ہم عادی ہو جاتے ہیں ایسی باتوں کے سننے کے، ورنہ ان میں سے ایک ایک بات ایسی ہے کہ اس پر انسان اگر غور کرے تو وہ ہماری راتوں کی نیند حرام کر دینے کی قابل ہے۔ اس صورتحال کا جو ایک نقشہ مجھے قرآن مجید میں نظر آیا وہ میں سورہ روم کی ان آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ارشاد ہے، زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد رونما ہو چکا ہے بحر و بر میں، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو لوگوں کے اپنے ہاتھوں نے کمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وما انا بظلام للعبید، میں تو اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا؟ معاذ اللہ وہ کوئی سیڈسٹ شخصیت نہیں ہے کہ تکلیف پہنچا کر اور عذاب دے کر اسے کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی مسرت حاصل ہوتی ہو، لیکن یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، کوئی عذر کوئی بہانے تراشنے کا فائدہ نہیں ہے، تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے جو تم کرتے رہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو ذرا ان الفاظ پر نگاہوں کو مرتکز کریں، ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد رونما۔ میں نے ابھی جو اپنی اس کتاب کا دوسرا حصہ شروع کیا اور اسی کے لیے میں نے یہ سفر کیا تھا کہ یہاں کے جو حالات تھے ان میں وہ سکون میسر نہیں آتا کہ جس میں کوئی تحریر کا کام کیا جا سکے، اس کی کچھ قسطیں چھپ چکی ہیں جنگ میں، شاید آپ کی نگاہوں سے ملتی ہوں۔ پہلی قسط میں میں نے ہلکا سا جائزہ پیش کیا ہے کہ پاکستان کے صوبوں کا اس وقت حال کیا ہے۔ سرحد کا معاملہ ہے تو وہاں روس کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے جوابی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، ہم نے وہاں کوئی تقریبی کارروائی کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن ان کا الزام یہ تھا کہ مجاہدین کو جو شہ ہے وہ پاکستان کی حاصل ہے، اور پاکستان کے ایجنٹ جو ہے افغانستان کے اندر گھس کر یہ تقریبی کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کا جوابی حملہ بہرحال ان کی طرف سے شروع ہو چکا ہے، اور جس طرح کے اب اڈے پکڑے جا رہے ہیں اور جس طرح کے روز خبریں آ رہی ہیں کتنا اسلحہ برآمد ہو رہا ہے، تو میں نے اس میں لکھا ہے کہ انسان ایک مرتبہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لرزہ طاری ہوتا ہے کہ اگر یہ سارا اسلحہ، یہ سارا جو تباہ کل مواد ہے جو برآمد ہوا، اگر استعمال ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ جو کچھ برآمد ہوا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے کہ جو فی الواقع موجود ہے، کس موقع کے انتظار میں موجود ہے۔ ابھی دال بندین کے پاس جو ایک بہت بڑا اڈا پکڑا گیا ہے، وہ آخر کس چیز کی تیاری ہے؟ یہ چیزیں ایسے ہی تو نہیں، ایک دن میں یہ چیزیں نہیں بن جایا کرتی، یہ اڈے ایسے ہی نہیں بن جاتے، نہ معلوم کب سے تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا ان کا جال بچھا ہوا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ خفیہ دستاویزات جو پکڑی گئی ان کو ڈیسائفر کر کے تو اس اڈے کا سراغ لگایا گیا ہے۔ اب یہ اڈے کتنے ہیں جن میں سے کوئی ایک پکڑا گیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بھی ایک قبائلی سردار نے ہجرت کی اور وہ اپنے کچھ حوارین کے ساتھ افغانستان چلا گیا، گویا کہ یہ جواب عام غزل ہے کہ اگر وہاں سے مہاجرین آئے ہیں تو یہاں سے بھی کچھ لوگ جو ہے ہجرت کر کے پاکستان سے اور افغانستان گئے۔ سرحد کا معاملہ یہ ہے، حال یہ ہے، ولی خان صاحب جس طور سے کابل میں اور ماسکو میں بیٹھ کر الزام تراشی کرتے رہے ہیں پاکستان پر، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان کا کوئی شہری ہے جو بول رہا ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ بات جو ہے حیرتناک تعجب خیز وہ یہ ہے کہ پھر وہ شخص بڑے آن بان کے ساتھ بڑی ٹھاٹ کے ساتھ میلوں لمبے جلوس کے جلو میں پاکستان واپس آ جاتا ہے. اسے کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اس ملک میں مجھ سے کوئی بات پوچھ ہو سکتی. یہ ہے جو سب سے زیادہ تو تعجب کی بات ہے کہ پورے اطمینان کے ساتھ کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں اس سے جواب طلبی کرے گا, کوئی حکومت میں کوئی دمخم ہو کہ وہ ان سے پوچھ سکے, یا یہ کہ عوام کے اندر اتنی بیداری ہو کہ وہ محاسبہ کر سکے کہ یہ تم کیا باتیں کرتے ہیں. یہ حال تو صوبہ سرحد کی ہے. پنجاب کا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جس قسم کے ہنگامے, یہ شیعہ سنی یہ عنوان تھا اس کا, اس کے پیچھے کیا تھا, پس پردہ کیا سازش تھی, یہ اب وہ باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں پھر میں عرض کروں گا کہ گمان ہو سکتے ہیں, یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاتا. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ کوئی فوری اشتعال کی بات تو نہیں تھی. فوری اشتعال کی بات ہوتی ہے کسی ایک جگہ ہوتی ہے, کوئی فوری واقعہ ہو اس کا رد عمل ہو وہ محدود ہوتا ہے. لیکن یہ تو پورے پنجاب پر جس طریقے سے کہ اس وقت ایک باہمی خانہ جنگی کے سے بادل چھا گئے تھے, یہ کوئی معمولی بات نہیں, یہ خود ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سے عناصر ہیں, وہ اندر ملک کے ہیں یا بیرون ملک سے ہیں. پھر یہ کہ بلوچستان میں پٹھانوں اور بلوچوں کے مابین پورے تصادم کہ کئی دن وہاں کرفیو لگا رہا, آپس میں فائرنگ ہوتی رہی. اور جس وقت میں پاکستان سے جا رہا تھا اپنے اس سفر پر, تو جو صورت حال کراچی میں ہوئی تھی, میں جب یہاں سے روانہ ہوا ہوں تو ابھی وہ ابتدائی خبریں آئی تھیں, لیکن پھر میں چونکہ کراچی ہی سے گزرتا ہوا گیا تھا, وہاں جو مجھے آن دی اسپاٹ معلومات حاصل ہوئی ہیں, واقعہ یہ ہے کہ شدید صدمے کی کیفیت لے کر میں کراچی سے سعودی عرب کی طرف روانہ ہوا تھا, کہ گمان تک نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پاکستان کے حالات اتنی تیزی سے اور اتنی جلد یہ رخ اختیار کر سکتے. جو چیزیں کہ ہم کبھی بیروت کے بارے میں پڑھا کرتے تھے کہ اس کے ڈسٹرکٹس معین ہو چکے ہیں, علاقے معین ہو چکے ہیں, یہ علاقہ فلاں کا, یہ علاقہ فلاں کا, ان میں باقاعدہ مورچہ بندی ہوتی ہے, ان میں باقاعدہ جیسے کہ پچ بیٹل جنہیں کہا جاتا ہے وہ لڑی جاتی ہے. اس کی ایک ہلکی سی جھلک ان دو ہفتوں کے دوران کراچی کے اندر نہیں. اور یہ کون لوگ تھے؟ محمد عربی کے نام لیوا کلمہ گو صلی اللہ علیہ وسلم. ہندوستان سے خبریں آتی ہیں ہندو مسلم فساد کی, صدمہ اس سے بھی ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے, لیکن اس سے سو گنا زیادہ صدمے کی بات یہ ہے کہ اس پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے نعرے سے بنا, اس میں اب حالات یہ ہو گئے ہیں. میرے نزدیک یہ کراچی کا حادثہ جو ہے, میرے نزدیک یہ آخری چیز ہے جو ہو سکتی ہے. اس لیے کہ واقعتاً دوسری جگہوں پر تو پھر بھی کوئی جس کو ایتھنک آپ کہتے ہیں, کچھ نسلی, کچھ لسانی, کچھ اس قسم کے معاملات, اور ان کی کچھ لمبی تاریخ بھی ہے. کراچی تو کاسموپولیٹن شہر ہے ہمارا, اس میں تمام لوگ موجود ہیں, صرف بہت آپس میں گڑبڑ بھی ہے. صرف یہ کہ چند بستیاں ضرور ایسی ہیں کہ کچھ پٹھانوں کی بستیاں علیحدہ ہو گئی ہیں, کچھ بہاری بستی ایک علیحدہ مشہور ہو گئی ہے, لیکن یہ کہ باقی کراچی کے اندر تو سب لوگ جو ہیں مل جل کر آپس میں گڑبڑ ہے سارا معاملہ. پھر وہاں جو ہندوستان سے لوگ آئے, ظاہر بات ہے کہ وہ تو پورے برے صغیر کے طول و عرض سے کھچ کر آئیں گے. وہاں جنوبی ہند کے لوگ مل جائیں گے, بامبے سے آئے ہوئے لوگ مل جائیں گے, مدراس سے آئے ہوئے لوگ مل جائیں گے, کرناٹک سے آئے ہوئے لوگ مل جائیں گے, سی پی کے لوگ موجود ہیں, یو پی کے موجود ہیں, بہار کے موجود ہیں, راجستھان کے موجود ہیں. لیکن اس جگہ بھی اگر یہ صورت بن گئی ہے کہ باقاعدہ اردو اسپیکنگ جو ہے ان کو بھی ایک ایتھنک گروپ کی حیثیت حاصل ہو گئی, اور آج حالات اس انتہا کو پہنچے کہ وہ اس بات کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں. میں بالکل انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا, یہ تو ایک پیچ در پیچ عمل ہے جس کے نتائج ہیں, جسے آپ انگریزی میں وشیس سرکل کہتے ہیں. ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے, وہ دوسری برائی پھر اس پہلی برائی کو اور دو آپ کر دیتی ہے, اس طریقے سے وہ ایک پیچ در پیچ معاملہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ اس کے نتائج ہیں. اس میں بہت مشکل ہوتا ہے تعین کے ساتھ یہ کہنا کہ فلاں کا یہ قصور ہے, لیکن یہ کہ اس کو متعین نہ کریں تب بھی صورت حال کی سنگینی تو واضح ہے کہ وہ لوگ بھی آج اس بات پر مجبور ہو گئے یا مجبور کر دیے گئے کہ وہ اپنا سٹیٹس بنوانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی پانچویں قومیت ہے اس ملک کے اندر. یہ جو سن سن کر کے یہاں صرف چار قومیتیں آباد ہیں، پنجابی، پٹھان، سندھی اور بلوچ، تو انہیں یہ احساس ہوا کہ شاید یہ ملک ہمارا تو ہے ہی نہیں، ہمارا تو کوئی وجود ہی نہیں، ہم یہاں شاید بن بلائے مہمان ہیں یا کوئی ناپسندیدہ عنصر ہے، اور اس میں جو بھی ان کی کوتاہیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ نتیجہ جو نکلا ہے وہ تو جو در حقیقت جو خطرہ ہے وہ تو اس ملک کے لیے ہے، اس ملت کے لیے، کہ وہ آج اس پوزیشن کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس بات کا مطالبہ نہیں کر رہے کہ ان قومیتوں کے تصور کو ختم کرو، یہ نہیں کہہ رہے کہ اس ملک کے اندر ایک ملت واحدہ کے تصور کو اجاگر کرو، بلکہ اب جو ریورس گیئر لگا ہے وہ یہ ہے کہ گویا کہ جو کچھ خرابی ہو چکی ہے اس کو ذہناً تسلیم کرتے ہوئے اب اس کے حوالے سے مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی ایک قومیت کے اعتبار سے تسلیم کیا جائے اور ہمارے حقوق جو ہیں ان کو بھی تحفظ عطا کیا جائے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، میں رات میں ہمارے ساتھیوں کا ایک اجتماع تھا اس میں کر رہا تھا کہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنا دل چیر کر دکھا سکے کہ کس درجے شدید غم اور رنج کی کیفیت جو ہے وہ، پہلے تو یہ کہ میں جو گیا ہوں تو دو ہفتے تک وہاں مجھ پر تاری رہی اور ابھی تک اس کا جو ایک احساس ہے کہ ان حالات کے پیش نظر کیا سوچا جائے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، کون سی ہلاکت ہے، کون سی تباہی ہے، کون سی بربادی ہے کہ جو ہمارا مقدر بننے والی ہے۔ اور اس میں جو میرا احساس ہے خاص طور پر وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں صرف پاکستان کی نہیں سوچ رہا ہوں، بلکہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا تو پورے بر صغیر ہند و پاک سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے کہ مجھے اس موقع پر خاص طور پر اس مرتبہ سعودی عرب میں کچھ ہندوستانی مسلمانوں سے ملاقات اور تفصیلی گفتگو کا موقع ملا ہے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری آمد و رفت جو وہاں رہی ہے وہ تو شہروں میں رہی، دہلی ہے، علی گڑھ ہے، لکھنؤ ہے، کانپور ہے، حیدرآباد دکن ہے، تو وہاں کے مسلمانوں کے اندر تو پھر بھی محسوس ہوا کہ ایک ولولہ ہے، ایک جوش ہے، اور وہ اپنی روایات کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے سربکف بھی ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور حال ہی میں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ یہاں عرض کیا ہے کہ انہوں نے جو ثبوت دیا ہے اس کا، اپنی بیداری کا، کہ وہاں سپریم کورٹ کے ایک ورڈکٹ کے نتیجے میں مسلمانوں کے آئلی قوانین میں ذرا سی دخل اندازی کا امکان پیدا ہوا تھا، یہ بھی کوئی حکومت کی طرف سے نہیں تھا، حکومت نے کوئی لیجسلیشن نہیں کی تھی، کوئی قانون سازی نہیں کی تھی، کوئی آرڈیننس داخل نہیں کیا تھا، بلکہ حکومت کہہ سکتی تھی کہ اور ہینڈز آر کلین، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو کورٹ کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہ کورٹ کے ورڈکٹ کا کہاں تک نتیجہ نکل سکتا تھا اس کو مسلمانوں نے بھاپا کہ یہ آخری حصار ہے، ہماری جو بھی ملی تشخص ہے اس کی آخری فصیل ہے ہمارے یہ آئلی قوانین، اگر ہم نے اپنے اس گھر کی چار دیواری کو بھی منہدم کر دیا تو ہندو تہذیب کے اندر غم ہو جانے کا، گم ہو جانے کا راستہ بالکل صاف ہو جائے۔ اور سو راستوں سے وہ آگے بڑھ رہا ہے معاملہ، تعلیم کا میدان ہے، اب ہندی ہی پڑھ رہے ہیں، نئی نسل جو ہے اردو سے نابلد ہے، اردو پڑھ نہیں سکتی، بولنا بھی اب بڑا مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے، اگر سے مسلمان کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہندی زبان میں لوکل زبانیں جتنی بھی ہیں اس میں وہ کوشش کریں کہ مذہبی لٹریچر اپنا منتقل کریں، لیکن کتنا، آپ اندازہ کیجئے کہ 15 کروڑ کی ایک قوم ہے، اس کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے وہ مالی وسائل بھی وہاں ان غریبوں کے پاس کہاں موجود ہے، وہ تو یہاں آتے تو روتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مراد آباد کے دو اشخاص میرے سامنے بیٹھ کر روئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم نے آ کر یہاں دیکھا ہے، ہم اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے اور وہ یہاں کے کوئی متمول لوگ نہیں ہیں کراچی کے، لیکن ہم نے جس طرح پانی کی طرح پیسہ بہتے دیکھا ہے یہاں پر، اور جو بے پردگی اور عریانی دیکھی ہے اس کا تصور ہندوستان میں نہیں کر سکتی، وہ تو یہاں سے یہاں ہے۔ اب وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہم پیسے کو ترستے، ہم اپنے دینی مدارس جاری کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے چاہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کا انتظام جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے، ہمارے پاس فنڈس کی کمی، اور یہاں پیسہ شادیوں پر ایک ایک ولیمے کے اوپر لاکھوں روپے اثر ہو رہا ہے، پانی کتنا روپیہ بہ رہا ہے۔ تو یہ حالات، بہرحال وہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے جس بیداری کا ثبوت دیا ہے اور جس یکجہتی کا ثبوت دیا ہے اس کی ایک بہت بڑی جو برکت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ جب سے یہ مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہوا اور وہاں آئلی قوانین کے تحفظ کے لیے تحریک چلی،
ہندوستان کے طول و عرض میں شیعہ سنی فساد بھی نہیں ہوا جو کہ ہمیشہ ہوتا تھا, لیکن اس کے بعد سے ان کا 2 سال ہو گئے کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی, اس لیے کہ اس عالی قوانین کے ضمن میں شیعہ اور سنی بھی مجتمع تھے. یہ تو آخری حصار ہے ہمارا, یہ آخری فصیل ہے, اس میں دراڑیں پڑ گئی تو پھر ہمارا تو یہاں سے وجود ختم ہو جائے. لیکن بہرحال اس سب کے باوجود جو بات اس مرتبہ میرے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ شہروں تک محدود ہے. شہر میں لوگ ہیں, اتنی ان کی تعداد بھی ہے, کچھ وسائل بھی ہیں کہ وہ اپنا کچھ نہ کچھ تحفظ کر رہے ہیں. دیہات میں جو صورتحال ہو چکی ہے اس کا آپ یہاں تصور نہیں کریں. وہ حیدرآباد دکن کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ حیدرآباد دکن کے مختلف اضلاع میں دیہات میں اب وہ جائے تو تصور نہیں ہوتا کہ یہاں مسلمان آباد ہے. اس طریقے سے ان کی قلب ماہیت ہو رہی ہے اور عوام اس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. راجستھان کو تو انڈیا نے خاص طور پر اپنا ٹارگیٹ بنایا تھا, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی حکومت اور ان کے جو مختلف تبلیغی اور سماجی ادارے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کتنی سنکرونائزڈ ہیں, کتنی آرگنائزڈ ہیں, کتنی باہم ان کے اندر موافقت ہے. کہ راجستھان کو ٹارگٹ بنایا ارتداد کے لیے, جیسے کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نصف صدی قبل 50 سال پہلے میوات کے علاقے کو ہندوؤں نے اپنا ٹارگٹ بنایا تھا, کہ دہلی کے ارد گرد یہ علاقہ تھا میواتیوں کا, اور یہاں وہ لوگ تھے جاہل ان پڑھ, کبھی ان کے بزرگ ایمان لے آئے تھے کسی اللہ کے ولی اور کسی بزرگ شخصیت کی کرامتوں سے متاثر ہو کر, بس یہی تو انداز تھا. مسلمان ہو گئے, نہ مسلمانوں کچھ رکھ لیے باقی, نہ ان کی کوئی تعلیم کا کبھی انتظام ہوا, نہ دینی کوئی ان کی معلومات جو ہے وہ پیدا ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تقریباً ہر اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, اپنے معاشرتی اعتبار سے ہندو ہی تھے, وہی اصول و رواجات, لیکن مسلمان تھے. تو ان کو اولین ٹارگٹ بنایا گیا تھا شدھی کی تحریک کے لیے, کہ ان میں ذرا سی محنت کی جائے تو ریکلیم کیا جا سکتا ہے, ان کو واپس لیا لایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بندے کو کھڑا کر دیا. بہت سے لوگوں نے کوششیں کی تھیں لیکن سب ناکام ہو گئے. تنخواہ دار مبلغین بھیجے جاتے تھے اور وہ اپنی آ کے رپورٹیں تو بڑی لمبی چوڑی دکھا دیتے تھے, اپنی تنخواہ اور اپنے ٹی اے وغیرہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کام کچھ نہیں کرتے تھے. تنخواہ دار آدمی تو ایسا ہی ہوتا, اور آپ کہاں سے لائیں کہ جو اپنا کھا کر اور چنے چبا کر اور مسجدوں کے اندر بالکل یعنی خالی زمین پر, ننگی زمین پر سو کر وہ کام کر سکے, وہ کہاں سے لائیں. یہ مولانا الیاس صاحب کا رحمت اللہ علیہ بہت بڑا کارنامہ تھا, اور خاص طور پر اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار جو وضع کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مشیت تھی اس پر جس کا ظہور ہوا ہے. اللہ کی مشیت کا ظہور ہوتا تو آخر انسانوں ہی کے ذریعے سے, اسی دنیا کے اسباب و وسائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اظہار ہوگا. بہرحال اس وقت انہوں نے, ہندوؤں نے میوات کے علاقے کو اپنا ٹارگٹ بنایا تھا. اب چند سالوں سے میں سن رہا تھا کہ راجستھان کے علاقے کو انہوں نے خاص طور پر ٹارگٹ بنایا. اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی, اس لیے کہ یہی سافٹ انڈر بیلی ہے پاکستان کی. یہ بھاولپور بھاول نگر سے لے کر اور خیرپور میرٹھ تک کا علاقہ جو ہے, یہ در حقیقت وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے پاکستان کی لائف لائن جو ہے, ہماری ریلوے لائن بھی اور مین روڈ بھی, یہ سرحد سے کہیں 15 میل, کہیں 20 میل, کہیں 8 میل بھی شاید کہیں ہو, اس طرح کے فاصلے سے گزر رہی ہے. اگر اسے یہاں سے کاٹ لیا جائے تو پاکستان سیٹلائٹ ہو جائے, اس میں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں رہی. لہذا اس علاقے کو انہوں نے خاص طور پر, کہ اس میں اگر کوئی مسلمان ہے بھی تو انہیں ریکلیم کر لیا جائے, ارتداد کی ایک بڑی تحریک وہاں پر خاص طور پر اس لیے چلائی ہے. پھر وہاں وہ مراکز قائم کیے گئے ہیں, آپ کو یہ عدد بھی آ گیا ہے. میرے پاس تو ایک اطلاع پہنچی تھی ایک ہندوستانی ہی اہم شخصیت کے حوالے سے, وہ یہ تھی کہ 14,000 گوریلے تیار ہیں افغانستان راجستھان کے اندر پاکستان کی طرف مارچ کرنے کے لیے ان کے ٹریننگ کیمپ سے. اب تو آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ان کیمپ کی تعداد بھی اخبارات میں آ چکی. یہ سارا اصل میں جو صورتحال ہے اس کو سمجھئے کہ یہ معاملہ بر صغیر کا ہے پورا, یہ صرف پاکستان کا نہیں. اس لیے کہ اگرچہ ہم بہت کمزور ہیں, ہندوستان کے مقابلے میں ہم 1/10 بھی نہیں رہے, لیکن ایک ہندو ذہنیت ہے, اس کی ایک نفسیات ہے, اس نفسیات میں پاکستان کا خوف بہت بڑا ہے. ہمارا روب اب بھی بہت ہے, اس گئے گزرے دور میں بھی. وہ اصل میں اس کے طویل اس کا پس منظر ہے. ہندوستان میں جب بھی حملہ ہوا شمال مغرب ہی سے کوئی حملہ آور آئے, اور جو بھی حملہ آور شمال مغرب سے آیا ہے اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکا. یہ سکندر اعظم سے لے کر اور آخر تک چلے جائیے, یہی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی. تو ایک تو یہ کہ انہیں خوف رہتا ادھر سے, یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جن حضرات کی نگاہ ہے اور جنہیں کچھ چیزیں یاد ہیں کہ ایک ملاقات میں گاندھی جی نے قائد اعظم سے ایک سوال کیا تھا. اب یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی شخص کی پوری ذہنیت جھلکتی ہے. آپ کے پاکستان کا مطلب پان اسلام تو نہیں ہے نا. اب اس جملے سے, اس کے کنسٹرکشن سے, اس کے انداز سے سمجھیے کہ اسے اصل ڈر کس بات کا تھا کہ یہ پاکستان تو پہلا قدم ہوگا, پھر پاکستان کا تعلق پورے عالم اسلام کے ساتھ جڑ جائے گا, اور وہ پین اسلامزم کی تحریک جس کو کہ لے کر کبھی کھڑے ہوئے تھے جمال الدین افغانی وہ اس وقت رہ گئی, لیکن یہ در حقیقت اسی کا ایک نقطۂ آغاز بن سکتا ہے. اور یہ ہے کہ جو ہندوستان کے جو بھی مستقبل کے عزائم ہیں ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. لہذا انہیں ایک اندیشہ ہے, اور پاکستان کے بارے میں یہ خوف جو ہے وہ ان کی اجتماعی نفسیات کا ایک جزو لا ینفق بن گیا. اگر کسی طریقے سے یہ خوف بالکل ختم ہو گیا تو پھر واقعہ یہ ہے, ابھی میں نے سنا ہے, میں تو یہاں نہیں تھا, کہ کسی صاحب نے جو مضامین اخبارات میں آج کل چھپے ان میں یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اب کوئی ابدالی ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا. بہت صحیح جملہ ہے. آپ یاد کیجئے یہ کہ جس وقت آج سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے کہ جنوبی ہند سے وہ قوت اٹھی تھی, مرہٹہ قوت, جس قوت کو دبانے کے لیے 25 برس تک اورنگزیب عالمگیر اپنے دارالسلطنت واپس نہیں آ سکے. 50 برس کا دور حکومت ہے اورنگزیب عالمگیر, جس میں پورے 25 برس جو ہے, اور وہی دفن ہے وہ اللہ کا بندہ, انہیں اندازہ کر لیا تھا کہ یہ مرہٹہ قوت جو ہے یہ اس مسلم انڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے, اس میں کیسے انتقامی جوش جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور چونکہ وہ بھی اس نیم پہاڑی علاقے کے لوگ تھے, ان کے اندر وہ جوش اور ولولہ اور قوت جو ہے وہ موجود تھی, جو ہوا کرتی ہے صحرائی لوگوں میں یا پہاڑی لوگوں میں. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے جگہ بانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. اس وقت جو ہے عالمگیر نے 25 برس تک پنجاز بھائی کی تو ذرا وہ کچھ مدھم پڑا تھا معاملہ. اس کے بعد جب سلطنت مغلیہ تہو بانا ہو گئی, اس کے حصے بکھرے ہو گئے, تو پھر وہ جو قوت اٹھی تھی پوری طاقت کے ساتھ, 3 لاکھ مرہٹہ فوج تھی کہ جو بڑھ رہی تھی شمال کی طرف. ایک مرد درویش تھا, ایک بوریا نشین دہلی کے اندر بیٹھا ہوا شاہ ولی اللہ نامی رحمت اللہ علیہ, اس نے بھانپا ہے کہ صورت کیا, بڑے بڑے جغادریوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا, بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگ وہ اپنے مسائل میں لٹا پیل ہوتے ہیں, اسی کے اندر گم ہوتے ہیں, انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بڑے پیمانے پر اور کسی ملکی اور قومی سطح پر کیا خطرات وہ سر اٹھا رہے ہیں. لیکن اس مرد درویش نے بھانپا ہے, اس کی دعوت تھی جس پر احمد شاہ ابدالی آیا ہے. اور واقعہ یہ کہ اس کی دعوت, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مشیت خداوندی کا ظہور, اور جو فتح ہوئی ہے وہ بھی خالص مشیت خداوندی, ورنہ اس کی فوج تو بہت کم تھی, 1/10 حصہ بھی نہیں تھی. لیکن پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی ہمارے ہاں, جن میں اسی موضوع پر ساری بات کی تھی کہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے فیصلہ کوئی. ایسے ایسے حالات اس جنگ میں ہوئے ہیں, پانی پت کی تیسری جنگ جو ہوئی تھی, تیسری لڑائی, کہ بہت بڑا رسد کا سامان کا لے کر آنے والا ایک قافلہ, روپیہ بھی بے تحاشا اس کا, وہ آ رہا تھا مرہٹہ فوج کے لیے, رات کو راستہ بھول کر اور وہ ابدالی کی فوج میں پہنچ گئے. بتائیے کیا کریں گے, یہ کس نے کیا, اللہ نے بچانا تھا, بچ گئے. تو یہ صورتحال جو ہے, اب بہرحال جہاں سے ابدالی آیا تھا وہاں اب روس ہے, یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ اب آپ کو کسی طرف سے کسی امداد کے ملنے کا کوئی امکان نہیں. ایران کا معاملہ ہے تو وہ عراق کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ گتھم گتھا, ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کا اپنا آؤٹ لک ہے, ان کی اپنی مصلحتیں ہیں, انہیں اپنے انقلاب کی فکر ہے, وہ اپنے اس انقلاب ہی کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. حالات بالکل بدل چکے ہیں, اب ادھر سے کوئی تحفظ یا کوئی تعاون یا کسی امداد کا کوئی امکان باقی نہیں, اور اس وقت جو ہے ہندوستان کا بلڈ اپ جو ہے اس درجے کا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے, مجھے اصل میں اس کا جو زیادہ احساس ہوا, اور یہ ہوا وہی مکہ مکرمہ میں, پھر میں نے وہاں بعض حضرات سے کہہ کر تاریخ اسلام نامی ایک کتاب ہے منگائی مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی، تو ایک خیال جو میرے ذہن میں اس وقت آیا تھا اس کی پوری تائید اور توثیق مجھے ملی، وہ خیال یہ تھا کہ سندھ میں اسلام کی آمد محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ذریعے، اور اسپین میں اسلام کا داخلہ طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ کے ذریعے بیک وقت ہوا. میں تو صرف بیک وقت سمجھ رہا تھا، جب میں نے تاریخ کو کنسلٹ کیا تو ایک ہی سال ہے، سن 93 ہجری، اسی میں مشرق میں یہ آگے محمد بن قاسم اور ان کے ساتھ اسلام آیا عصمت صغیر میں، اور اسی وقت موسیٰ ابن نصیر کے اس جرنیل کے ذریعے سے طارق ابن زیاد جو غلام تھے ان کے آزاد کردہ غلام، ان کے ذریعے سے اسلام وہاں پہنچا ہے، جس کے بارے میں اقبال کے وہ مشہور شعر ہیں کہ تاریخ چبر کنارے السفینہ سو گفتند کارے توز رہے عقل و خرد خطاس کشتیاں جلا کر دیتے. یہ ایک وقت ہے، اس ایک وقت میں یہاں پر ہمیں چونکہ اپنی تاریخ سے واقفیت نہیں رہی ہے تو اکثر لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ سندھ ہی سندھ مشہور ہے صرف کہ سندھ میں آئے محمد بن قاسم. حقیقت میں اس وقت وہ پہلا پاکستان اس سرم خانہ ہند میں وجود میں آ گیا تھا، جو تقریباً وہی تھا کہ جو آج کا پاکستان، سوائے پہاڑی علاقوں کو، کشمیر کا آزاد کشمیر کا علاقہ، شمالی علاقے یہ نکال دیجئے تو در حقیقت یہ پورا مغربی پنجاب اور پورا موجودہ سندھ یہ اس دارالاسلام میں اور اس پہلے پاکستان میں کہ جو ارض ہند پر قائم ہوا شامل. لیکن اب آپ اندازہ کیجئے ذہن منتقل ہوا اس بات کی طرف کہ وہاں 800 برس حکومت کرنے کے بعد کیا صورت ہوئی. یہ چند 100 سالوں کا وقفہ ہو سکتا ہے، خدا نہ خاصہ تاریخ نے اگر اپنے آپ کو دہرایا. 1492 میں وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ آخری سکوت غرناطہ، ابھی اسے 500 برس بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن ہو سکتا ہے خدا نہ خاصہ کہ اگر پاکستان کو کوئی بدن پہنچ گیا تو بین ہی یہی حال برد صغیر پاک وہی ہو. ہم نے وہ اسلام جو تھا پورے اس برد صغیر برد عظیم، بلکہ ایک صاحب نے صحیح یہ تصحیح کی ہے کہ سب کانٹیننٹ کا ترجمہ بر صغیر درست نہیں ہے، بر عظیم، اس لیے کہ کانٹیننٹ کو بر اعظم کہتے ہیں تو اعظم سے عظیم جو ہے وہ کم تر ہے، تو بر صغیر اصل میں صحیح لفظ نہیں ہے، اگرچہ غلط العام کے طور پر غلط العام فصیح اس کا استعمال بھی جاری رہتا ہے، لیکن صحیح ہے یہ بات کہ اس کا صحیح ترجمہ جو ہے سب کانٹیننٹ کا وہ بر عظیم، اور وہ بڑے کانٹیننٹ کے مقابلے میں، وہ اعظم کے مقابلے میں عظیم. تو بر عظیم پاک و ہند میں جو اسلام اتنے وسیع رقبے سے سمٹ کر، تو ہم اس مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان میں اسلام ہے، لیکن یہ کہ وہ مشرقی پاکستان بھی کب تک اس شکل میں رہتا ہے اور اس کے بھی اس شکل میں باقی رہنے میں آپ کو معلوم ہے بین الاقوامی سیاست کا اس کا بہت دخل ہے، ورنہ ہندوستان نے تو تقریباً اسے فتح ہی کیا تھا، وہاں سے اس کا واپس جانا جو ہے وہ کوئی اس بنیاد پر تو نہیں ہے کہ وہاں کے مسلمانوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ہندوؤں کو وہاں سے اور ہندوستان کی فوج کو وہاں سے نکال سکتے، یہ ان کی اپنی مصلحتیں ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس مغربی پاکستان کو کچھ ہو گیا تو مجھے جو اندیشہ ہے، جو خطرہ نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسپین کی تاریخ یہاں دہرائی جائے. یہ ہے اصل میں وہ رنج، یہ ہے وہ صدمہ، یہ ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ناواقفیت یہ ایک طرح کا ایک بہت بڑا ان کے لیے خیر کا پہلو ہے کہ نہ فکر ہو نہ تشویش ہو، آرام سے سوئے چین سے زندگی بسر کریں. لیکن اگر کسی کو نظر آ رہا ہو کہ وہ خطرہ ہے، مجھے یاد آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بلا تشویش عرض کر رہا ہوں، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ بہت ہی مختلف انداز کی ہے لیکن اس میں ایک جزوی سی مشابہت ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ اگر جو کچھ مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہو جائے تو کبھی مسکراہٹ تمہارے ہونٹوں پر نہیں آئے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے تو اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہے، کیا کیا کس کس طرح کی سزائیں اللہ نے تیار کی ہوئی. ہم تو قرآن میں الفاظ پڑھتے ہیں، اعد لہم عذابا علیما، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا. ہمارے لیے تو یہ الفاظ ہیں، ان کی کسی حقیقت کا ہمیں مشاہدہ تو نہیں ہوا. یہ الفاظ تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ قل نار و جہنم اشد حرا، لیکن اس جہنم کی آگ کی سوزش کا کوئی تصور وہ تو ہمیں دنیا میں نہیں ہو سکتا.
لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا. لہذا حضور فرماتے کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہوتا تو یہ کہتے تو بڑی دور کی بات ہے، تمہارے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ رکھنا. تو یہ معاملہ ہے کہ جو حالات ہیں، جو اندیشے ہیں، جو خطرات ہیں، اگر آپ نہ سوچیں، اپنے کاموں میں مگن رہیں، اپنے مسائل کے اندر پوری طریقے سے منہمک رہے تو ٹھیک ہے، کوئی فکر نہیں. لیکن ذرا سا بھی احساس ہو جائے، مجھے بلکہ میں آ رہا تھا تو وہ شعر یاد آیا، اگرچہ مجھے یہ مستحضر نہیں ہے کہ یہ مولانا روم کا ہے یا علامہ اقبال کا ہے، کہ ہر کسے از ظن خود شد یار من، وز درون من نہ جست اسرار من. ہر شخص میرا دوست اور ساتھی اور رفیق تو بنا ہوا ہے، لیکن کسی نے بھی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھا کہ مجھے کون سا صدمہ ہے جو اندر سے گھلا رہا ہے. وہ صدمہ پھر بلا تشبیہ کر رہا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، جس پر کہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بلا تحزن علیہم، آپ اس رنج اور غم کے اندر اپنے آپ کو نہ بھلائیے، لعلک کا باقر النفس کا اللہ یکون المؤمنین، شاید کہ آپ اپنے آپ کو اس صدمے سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. لعلک کا باقر النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، شاید اس افسوس اور اس تعصب میں آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. یہ ساری کیفیات کیوں کہی گئی، کیوں آیا یہ معاملہ؟ اس لیے کہ جو حالات سامنے تھے، جو اندیشے تھے، وہ حالات واقعتاً ایسے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں ایک دم کچھ سفیدی نمایاں ہوئی اور کچھ بڑھاپے کے سے آثار ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ، آپ ایک دم بوڑھے ہو گئے. یہ ابھی مکی دور کی بات ہے، ہجرت سے متصل قبل. تو حضور نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنوں نے، سورتوں نے، ان کی بہنوں یعنی ہم مضمون سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس لیے کہ سورہ ہود اور سورہ یونس کا بالکل یہ نقشہ نظر آتا ہے. اسی طریقے سے سورہ انعام کا، سورہ اعراف کا، کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب آخری بند کھلنے والا ہے اور عذاب الہی آیا گیا. یہ کیفیت ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم ذرا سوچیں، غور کریں، گرد و پیش کا جائزہ لیں، اندرون اور بیرون کے حالات کے بارے میں کچھ وقت نکال کر اپنی دلچسپیوں سے، اپنی مصروفیتوں سے، اپنے معاش کے دھندوں سے ذرا کبھی غور کریں، تو واقعہ یہ ہے کہ اندازہ ہوگا کہ بہت بڑے خطرناک تباہی کے گڑھے کے آخری کنارے تک ہم پہنچ چکے ہیں. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. اللہ نے جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت میں نقشہ کھینچا ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے آخری کنارے تک پہنچ گئے تھے، وہاں سے ہم نے تمہیں بچایا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہے، اللہ بچا سکتا ہے، اللہ مزید مہلت دے سکتا ہے. لیکن یہاں اب آپ دیکھیے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد ظاہر ہو چکا ہے بر و بحر میں، لیکن کیوں ظاہر ہوا؟ یہ کسی اللہ تعالیٰ کے ظلم کی وجہ سے نہیں، اللہ کی ناانصافی نہیں ہے. بما کسبت ایدی الناس، بسبب لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے. کیا کیا ہے؟ اپنے غریبانوں میں جھانکے. ہم نے یہ ملک بنایا، کس لیے بنایا؟ نوجوان نسل کو ہم کیا دوست دیں؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں، انہوں نے وہ نعرے سنے نہیں، انہوں نے اس فضا کو دیکھا نہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور 40 برس میں ہم نے کیا کیا ہے وہ سامنے ہے سب. اسلام کی طرف کون سی پیش قدمی ہوئی اور ریورس گیئر کون کون سے لگے ہیں واٹس ایپ کے سامنے. اور اس میں کوئی ایک شخص مجرم نہیں، کوئی ایک جماعت نہیں، کوئی ایک گروہ نہیں، پوری قوم مجرم. کم و بیش کا معاملہ تو ہوگا، جیسے کہ سورہ نور میں آتا ہے جب واقعہ عفق ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی ہے، تو اس میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا، لیکن ایک شخص وہ بھی تھا کہ جس کے بارے میں آیا کہ جس نے اس کا سب سے بڑا جو گناہ کا حصہ ہے وہ کمایا، عبداللہ ابن ابی. اسی طرح ہمارے ہاں لوگ ہیں، کسی نے زیادہ کمائی کی ہے، کسی نے کم، لیکن کوئی شخص بری نہیں. یہ اجتماعی جرم ہے، اجتماعی کوتاہی ہے کہ جو ہم سے ہوئی ہے. اور وہ اقبال کا شعر میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے کہ قدرت فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. وہ اجتماعی کوتاہیاں جو ہے ان کی سزا ملتی. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس کا جو یہ دوسرا حصہ ہے اس آیہ مبارکہ کا، یہ ہمارے لیے کچھ امید افزا پیغام لیے ہوئے، تاکہ اللہ انہیں چکھائے ان کے کچھ اعمال کا مزہ، شاید کہ وہ لوٹ آئے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ سورہ روم کی آیات ہیں، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ سجدہ اور سورہ لقمان، یہ ایک سلسلہ ہے، چار سورتوں کا گروپ ہے. اس کی آخری سورت جو ہے وہ سورہ سجدہ ہے، اس میں یہ مضمون آیا ہے اور زیادہ نکھر کر کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ثابتہ ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اٹل قانون ہے. جب بھی کسی قوم کی آخری تباہی کا وقت آ جائے تو پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر جھنجوڑا جاتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا، اس بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ لوٹ آئیں. یعنی یہ مدہوشی اور یہ غفلت کے پردے شاید کے چاک ہو جائیں. جب فراوانی ہو، عیش ہو، امن ہو، اطمینان ہو تو غفلت جو ہے وہ خود بخود آ جاتی، لیکن ذرا سا اگر جھجوڑ دیا جائے، ذرا سا کسی پہلو سے اگر کوئی بے چینی والی بات آ جائے تو شاید آنکھیں کھل جائیں. تو سابقہ جتنی قومیں ہلاک کی گئی ہیں ان پر ہمیشہ اس آخری عذاب سے پہلے کوئی چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے رہے کہ اگر ان میں کوئی صلاحیت ہے. ایک تو وہ ہے جو الٹا غفیل ہے، ان کو تو کوئی جگہ ہی نہیں سکے گا. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد. کچھ تو اتنے سو چکے ہوتے ہیں کہ وہ بانگ اسرافیل سے بھی جاگنے والے نہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نیند اتنی گہری نہیں ہوتی، غفلت ہے لیکن اتنی گہری نہیں ہے، ان کو شاید کہ یہ اس طرح کی چیزیں جھنجھوڑ دیں، جگہ دیں، ہوش میں لے آئیں. تو وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وہی بات یہاں ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ ابھی ان کے کرتوتوں کی بھرپور سزا نہیں دے رہا، بعض الذی عملوا، ابھی ان کے اعمال میں سے کچھ کا انہیں مزہ چکھا رہا ہے تاکہ شاید کہ اگر جاگ سکتے ہو تو جاگ جائیں. اصلاح پذیری کی کوئی صلاحیت ہے، کوئی مادہ ہے تو بروئے کار آ جائے، جاگ سکتے ہو تو جاگ جائے. یہ اصل میں یہ آیہ مبارک کا اول تو اس کا بھرپور اطلاق ہم پر تو ایک مرتبہ ہو چکا ہے. مشرقی پاکستان کا حادثہ فاجعہ در حقیقت ان دو آیات کی منہ بولتی تفسیر ہے. پاکستان دو لخت ہوا، تاریخ کی عظیم ترین حزیمتوں میں سے ایک حزیمت ہے جس کا کلن کا ٹیکہ ہمارے ماتھے پر لگا. اس قوم کی اسیری میں ہمارے ایک لاکھ کے لگ بھگ جوان آئے کہ جس پر ہم نے ہزار برس تک حکومت کی. اندرا گاندھی کو یہ کہنے کا موقع ملا، دوست کے جملے میرے دل کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، یہ بار بار آتے، میرے قلم سے بھی ٹپکتے ہیں، زبان سے بھی ادا ہوتے ہیں. ایک بات اس نے یہ کہی کہ ہم نے دو قومی نظریوں کو خلیج بنگال میں برق کر دیا، وہ مسلم انڈیا کی متحدہ کوشش، پاکستان کی تحریک، پورے بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک متحدہ ایک جد و جہد کا معاملہ، جس کا عنوان کیا تھا؟ دو قومی نظریے، ٹو نیشن تھیوری، مسلم قومیت، مسلم نیشن ہوتی، ملت از وطن است نہیں، ملت از دین است. ہمارے لیے ملت جو ہے وہ دین کی بنیاد پر ہے، وہ ہماری قومیت وطن کی بنیاد پر نہیں، نسل کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں. اندرا گاندھی کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ ہم نے اس نظریے کو خلیج بنگال میں فرق کر دیا، اس لیے کہ واقعہ یہ اسے کہنے کا حق حاصل تھا. شاید آپ نے پڑھا ہو ایک قسط میں، یہ بھی الفاظ میرے قلم سے نکلے ہیں، کہ جیسے شیخ سعدی نے کہا تھا کہ آسمارا حق مود و خوب عبارت بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. آسمان کو یہ حق تھا کہ زمین کے اوپر خون کی بارش برساتا، مستعصم باللہ کا جو زوال ہوا ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ حشر ہوا ہے اس کے نتیجے میں. اسی طریقے سے اندرا گاندھی کو حق حاصل تھا، اس نے اگر کہا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو غرق کر دیا خلیج بنگال میں، تو حق حاصل تھا، اس لیے کہ مشرقی پاکستان وہ جگہ تھی جہاں مسلم لیگ پیدا ہوئی، 1906 میں وہاں مسلم لیگ وجود میں آئی. مشرقی پاکستان وہ جگہ، بنگال، پورا بنگال، یونائٹڈ بنگال، اور اس میں مسلم لیگ کی حکومت قائم کری. یہ وہ صوبہ ہے، آپ اندازہ کیجئے، جس کی مسلم قیادت نے اصرار کے ساتھ زور دے کر ضد کر کے
یہ پاکستان ریزولوشن جو ہے 1940 کا اس میں ترمیم کرائی کہ سٹیٹس نہیں سٹیٹ، ہم دو ملک نہیں چاہتے، علیحدہ ملک نہیں چاہتے، ایک ملک چاہتے. وہ ملک، وہ صوبہ ہمارا، وہ مشرقی بازو قلب ماہیت اتنی ہوئی ہے کہ اس نے صرف علیحدگی اختیار نہیں کی، علیحدگی اختیار کرتے تو صدمہ اکیلا ہوتا، علیحدگی اختیار نہیں کی صرف، بلکہ اس نے اپنا نام بدل دیا، مشرقی پاکستان کا نام اتار کر خلیج بنگال میں جھونک دیا، اور بنگلہ دیش ایک لنگوسٹک نیشنلزم، ایک لسانی قومیت کو اپنے لیے علامت کے طور پر اختیار کیا. اس سے بڑا انقلاب اور کیا ہو. اور دوسری بات اس نے کہی تھی، یاد کیا کیجیے، دادا خاہی داشتن گرداغ ہائے تھی نرا. ان چیزوں کو دہراتے رہنا چاہیے اگر اپنے دلوں کے داغوں کو تازہ رکھنا ہے. گاہے گاہے باغ خاں. بہرحال وہ جملہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. اب اگر خدا نہ خواستہ یہاں یہی عواملہ ہو جائے، اب غور کیجئے، ہمارے لیے وہ تھا وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. لیکن اب ہوش میں نہیں آئے. اور میں کسی اور سے نہیں کہتا، مجھے ضیاء الحق سے کچھ نہیں کہنا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس وقت آپ میرے سامنے. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے. 1971 سے پہلے اور 1971 کے بعد کیا تبدیلی ہمارے اندر آئی؟ کوئی ہماری سوچ میں، ہماری دلچسپیوں میں، ہمارے پرسوس، وہ مقاصد جن کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں دن رات، کوئی تبدیلی آئی؟ ہم نے اپنے وقت اور صلاحیتوں کا کوئی حصہ فارغ کر کے اس دنیاوی معاملے سے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملت کے لیے، اپنے دین کے لیے وقف کیا؟ ہر شخص ہوتے اپنے غریبان میں جاتے. زبانی کلامی بات اور ہے، بالفعل واقعتاً عملاً کوئی تبدیلی کسی سے نہ آئی. معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ تو ہم فیل ہو چکے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اس استحکام پاکستان میں کہ اس وقت اس مغربی پاکستان کا بچ جانا بھی ایک معجزے سے کم نہیں. معجزے کے لفظ کو بعض لوگوں نے خام خواہ ایکسپلوائٹ کیا ہے. معجزے کا مطلب کیا ہے؟ عام مادی اسباب و وسائل سے ہٹ کر کوئی چیز جب اللہ کی مشیت کے ساتھ، خصوصی مشیت کے تحت رونما ہوتی ہے تو وہ معجزہ ہے. اس وقت حالت کیا تھی؟ میں نے یہ لکھا ہے، دنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، کہ 6 دن سے زیادہ کی مار نہیں تھی مغربی پاکستان انڈیا کے لیے. ان کا مورال آسمان پر پہنچ چکا، فتح کے نشہ، فتح کا نشہ جو ہے وہ اس اندرا گاندھی کے جملے سے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ کس نشے میں بدمست ہو کر اس نے یہ کہا کہ ہم نے ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے. وہ کہاں تھا مورال اس قوم کا؟ اور ہمارا مورال ہر سب کو تجربہ ہے، یہ تو کوئی 50 سال پہلے کی بات نہیں ہے. کیا حال تھا ہمارا؟ پھر یہ کہ ہماری ایئر فورس تقریباً پیرالائز تھی اس وقت، اس لیے کہ وہ چیزیں وہ فراہم کر دی گئی تھی روس کی طرف سے ہندوستان کو، جس کا جواب اب اگر یہاں آ رہا ہے واکس کی شکل میں تو ہندوستان میں کھلبلی مچی ہوئی. اس طرح کی چیز اس وقت ان کو فراہم کر دی گئی کہ ہماری ذرا سی موومنٹ جو ہے وہ وہاں پر فوراً اس کا علم ہو جاتا. کیماری میں آ کر ہمارے ایک جہاز پر وہ حملہ کر گئے. ہمارے جو لینڈ ڈیفنسز ہیں راجستھان میں بھی ٹوٹ چکے تھے، سیالکوٹ سیکٹر میں بھی ٹوٹ چکے تھے. زیادہ سے زیادہ ایک سلیمان کی حجمت پر اس سیکٹر میں ہماری ایک فورس انٹیکٹ تھی. تو واقعہ یہ ہے کہ کسی حساب کتاب سے 6 دن بھی میں کہتا ہوں زیادہ ہے، اس لیے کہ اس قسم کے معاملات میں اگر خدا نہ خاصا کسی بڑے شہر کے اوپر کوئی معاملہ ہو جاتا تو گھٹنے ٹک جاتے. یہ اس طرح کا ٹرین نہیں ہے جیسے کہ ہمارے افغان بھائی جو ہے، اس طرح کا یہ علاقہ نہیں ہے کہ وہ مسلسل لڑے جا رہے ہیں، یہ میدانی علاقے ہیں، ایک دفعہ آگے نکلے تو پھر روک کہاں. لیکن یہ کہ اس وقت کس چیز نے بچایا؟ اللہ کی خصوصی مشیت تھی کہ ہم ابھی مہلت دے رہے ہیں، ایک اور فریش لیز آف ایگزسٹنس تمہیں گرانٹ کر رہے ہیں، مزید مہلت عطا کر رہے ہیں کہ اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ جاؤ. وہی ہے اس آیہ مبارکہ میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اب بھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا اور اس استحکام پاکستان کے میں بھی میں نے درج کیا ہے کہ کہہ نہیں سکتے، قل ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. اے نبی سے کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم کہ جس عذاب کی دھمکی تمہیں دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. میرا کام تمہیں وارن کرنا ہے، متنبع کرنا ہے. اس کا ٹائم ٹیبل میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ کب آئے گا، کب تک اس کی مہلت ہے، یہ میں نہیں جانتا. ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، قل ان ادری، لعلہ فتنۃ لکم ومتاع للآہین، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے ابھی ایک آزمائش کی شکل ہو اور ابھی تمہیں کچھ اور مہلت مل جائے، متاع للآہین، کچھ اور مدت تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں ساز و سامان عطا فرما دے، میں نہیں جانتا، یہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا علم بھی اسی کو، جیسے علم الساعہ قیامت کا علم اللہ ہی کے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اسی طریقے سے عذاب کب آئے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نہیں بتاتا رہا، یہ فیصلہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، البتہ ان کا کام یہ تھا کہ وارن کرو، انذر، خبردار کر دو، ان کو وارن کر دو، جگا دو، اگر جگا سکتے ہو جگا لو اپنی اس قوم کو، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم، اس قدر پیارے الفاظ سورہ نوح کے شروع میں آئے ہیں، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم، اے نوح اگر جگا سکتے ہو اپنی قوم کو تو جگا لو، اگر ہوش میں لا سکتے ہو تو لے آؤ، اس سے پہلے پہلے کہ وہ عذاب علیم، دردناک عذاب، وہ آخری تباہی جو ہے وہ ان کا مقدر بالفعل بن جائے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کیا انجام ہوا تھا ان کا جو پہلے تھے، یہ ظاہر بات ہے کہ اس میں اصلا جو مراد ہے وہ اقوام سابقہ جن کے پاس رسول آئے اور جن کے اوپر اللہ نے حجت آخری درجے میں تمام فرمائی اور پھر ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا، نسیہ منسیہ کر دیا گیا، اصل میں تو ان کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم ہود کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے، آل فرعون کا ذکر ہے، قرآن مجید میں کہیں تو یہ صرف ایک آیت کے اندر ایک سویپنگ ریمارک ہوتا ہے جس میں سب کی طرف اشارہ ہے، کہیں آپ کو معلوم ہے ایک ایک رکوع میں ایک ایک قوم کا ذکر ہے، جیسے سورہ آراف میں ہے، سورہ شعراء میں ہے، تو یہاں پہ ان کا ذکر ہے، لیکن اسی میں ہمارے لیے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال بیان کی، اسپین کا نقشہ دین میں لے آئیے، ویسے تو اور بھی عذاب آئے، آخر تاتاریوں کا جو کوڑا پڑا ہماری پیٹھ پر وہ کم نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ عذاب استیصال نہیں تھا، بالکل ختم کر دینے والی بات نہیں تھی، جبکہ اسپین میں جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل عذاب استیصال کی ایک جھلک اور اس کا ایک عکس ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ لا یرا الا مساکنہم، اب نہیں نظر آتے وہاں مگر ان کے مسکن، مکین نہیں رہے، مکان رہ گئے، لا یرا الا مساکنہم، کوئی اقبال جاتا ہے رو دھو کر آ جاتا ہے مسجد قصبہ میں جا کر اور آنسو بہا کر رولے، اب دل کھول کر اے دیدہ خون آبار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، ہاں یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفیروں کا کبھی، جزیرہ سسلی کے پاس سے گزرتے ہوئے اقبال نے شعر کہے تھے، کوئی صاحب دل درد مند جائے اور رو کر آ جائے، اللہ اللہ کہتا اللہ کہاں ہے وہ، غلغلوں سے جن کے لذت گیر اب تک گوش ہیں، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے، انہیں اذانوں میں تکبیر اور اذان کی جو فضائیں آوازیں تھیں گونجتی تھیں، یہ معاملہ جو ہوا ہے وہاں وہ ایک جھلک ہے کہ جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا کہ رہے نہیں، لا یرا الا مساکنہم کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے وہ وہاں کبھی تھے ہی نہیں، یا اسپین اس کی ایک مثال نہیں، ہاں اس سے ویسے تو تعداد اگر دیکھا جائے تو شاید مسلمانوں کا قتل عام جو ہوا ہے تاتاری فتنے میں وہ شاید بڑھ جائے، لیکن یہ کہ استیصال نہیں ہوا، خاتمہ نہیں ہوا، وہاں خاتمہ ہو گیا اس کی مثال میں، اور میں نے آپ کے سامنے آج عرض کر دیا ہے، ایک ہی سن میں یہ ایکسٹینشن ہوئی تھی عالم اسلام کی، ادھر یہ علاقہ جو اس وقت ہمارے پاس پاکستان کے نام سے ہے، سن 93 ہجری، اور سن 93 ہجری ہی میں یہ جو مغربی بازو تھا عالم اسلام کا وہ اس کی توسیع ہوئی تھی، اور یہ پورا آئیبیرین پیننسولا جسے کہا جاتا ہے، اس پورے جزیرہ نما کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، اور وہاں وہ داستان 500 برس پہلے جو آپ کے سامنے ہے، ہو سکتا ہے اگر ہمارے حالات میں تبدیلی نہ آئی، اگر کوئی انقلابی تبدیلی، میں انقلابی کا لفظ ریڈیکل چینج، بنیادی تبدیلی، اوپر کی تیز تاپ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو سطحی قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں ان سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، بنیادی تبدیلی، ہماری سوچ کی تبدیلی، ہماری ویلیوز کی تبدیلی، ہمارے صبح و شام کے انداز کی تبدیلی، ہماری پرسوٹس، ہماری امنگیں، ہماری ایمبیشنز، ہماری آرزوئیں، وہ آرزو جو اقبال کہتا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور، ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، وہ آرزوئیں جو ہیں، مسلمتی سینہ راز آرزو آباد دار، ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیعاد دار، اس آرزو سے سینہ آباد ہو تو شاید کوئی صورت حال بدل جائے، کوئی اجتماعی توبہ ہو تو شاید کے حالات بدل جائے. یہ بھی وہ شاید کے درجے میں کہہ رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ اس رسی کو اب لپیٹنے ہی پر آ گیا ہو، اس کا فیصلہ ہو چکا ہو کہ یہ مہلت جو ہے ختم کر دی جائے، آخری سزا ان کو دے دی جائے، اس لیے کہ واقعہ یہ کہ مستحق ہم اس کے ہو چکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی. پہلی مہلت بھی مشرقی پاکستان کے اس کوڑے تک بھی وہ 25 برس بنتے ہیں قمری حساب سے، روبا صدی کی مہلت تھی. اور اب بھی آپ سمجھیے کہ اب 14 برس اس واقعے کو، 15 برس ہو چکے ہیں، یا دسمبر اب ہے تو دسمبر 1971 کے وہ واقعات ہیں، پورے 15 برس ہو چکے ہیں. لیکن یہ کہ جو حالت ہماری ہے اس وقت مغربی پاکستان کی وہ اس وقت سے بھی زیادہ بدتر ہے. صورتحال جو ہے انتشار اور کیاوس اور بد نظمی بے اطمینانی وہ اس وقت کے مقابلے میں دہشت ہے، کم نہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے. یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اصلاً تو یہاں سے ذکر ہو رہا ہے انہیں اقوام کا، لیکن یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اسی کا عکس آپ اپنے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ مسلمان مشرک کتنی بڑی تعداد کے اندر آج آپ کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بھی الفاظ آئے وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، ان کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کو مانتی تو ہے مگر شرک کے ساتھ مانتی ہے، کچھ نہ کچھ شرک کرتے ہیں. میں اور شرکوں کی بات نہیں کر رہا، سب سے بڑا شرک میرے اور آپ کے اندر مادہ پرستی کا شرک ہے. ہمارا توکل ہے تو مادی وسائل پر، اور ہمیں محبت ہے تو اس دنیا کے ساتھ، یہ دنیا ہمارا معبود بن گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے سب عبد الدینار و عبد الدرہم برباد ہو جائے، یا برباد ہو گیا درہم و دینار کا بندہ، جو روپے کا پجاری پیسے کا پجاری جس کے بارے میں اسے کوئی ہوش نہیں کہ حرام سے آ رہا ہے کہ حلال سے آ رہا ہے، جائز سے آ رہا ہے کہ ناجائز سے آ رہا ہے، پیسے کی اتنی محبوبیت کہ باقی تمام چیزیں جو ہے انسان نظر انداز کر دے، اس کے معنی کیا ہے کہ چاہے نام عبد الرحمان ہو حقیقت میں عبد الدینار ہے، اس لیے کہ ان کا تو معاملہ پیسے کی پوجا ہے. حبس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. یہ وہ شرک ہے جس کا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. میں ان مثلوں میں نہیں جا رہا کہ جو ہمارے ہاں علامت بن گئے ہیں کچھ فرقے وارانہ بحث مباحثے کی، اس کو چھوڑ دیجیے. میں تو وہ شرک بیان کر رہا ہوں کہ جس سے شاید ہی کوئی یہ کہہ سکے کہ میں بری ہوں. بڑا ہمت کا معاملہ ہے اور بڑی جرت کا معاملہ ہوگا کوئی شخص اگر کہہ سکے. وہ شرک ارایت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور سب سے بڑا الہ اس کا اپنا نفس ہے جو اس کے سینے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اس شرک کی طرف توجہ کیجیے. کان اکثرہم مشرکین فاقم وجہک للدین القیم، یہ ہے حکم. ایک شعر میں نے کسی قسم میں جو ابھی چھپا ہے جنگ میں، میں نے حوالہ دیا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. کوئی اگر جاگ گیا ہو تو اسے تو جگانے کی کوشش کیے چلے جانا ہے، وہ کہتا رہے گا. ایک عرض تمنا ہے تو ہم کرتے رہیں گے، ایک عرض تغافل ہے تو وہ ان کو مبارک. فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون. تو اے نبی اور اے نبی کے پیروکار پیروکاروں، تم اپنے چہرے کو دین کی طرف سیدھا کیے رکھو، اپنے رخ میں ادھر ادھر نہ ہو. حالات آتے ہیں، کوئی حالات کا ریلا ادھر کی طرف موڑنا چاہتا ہے، کوئی حالات کا ریلا ادھر کی طرف موڑنا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے آپ کی وساطت سے، جو اس وقت آپ کے دست و بازو تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کو حکم ہے، ان کی وساطت سے ہر امتی کے لیے ابدی حکم ہے جو بھی اس نقشے قدم پر چلنے کا عزم کر لے. فاقم وجہک للدین القیم، دین قیم قائم ابدی ازلی دین جو ہمیشہ کا دین ہے اللہ کا، اس کی طرف اپنے رخ کو پختہ کر لو، جمائے رکھو. وہ دین جس کے بارے میں سورہ شورا کی آیات میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. پہلے اپنے چہرے کو سیدھا کرنا ہے، پھر اس پورے نظام کو اس رخ کے اوپر ڈالنا ہے، اس کے لیے جینا ہے، اس کے لیے مرنا ہے، اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی قوتوں کو کھپانا ہے. فاقم وجهك للدين القيم، یہ ہے واحد کا صیغہ. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ ہے پوری امت کو نام لیوا جو ہے محمد رسول اللہ کے ان کو حکم ہے، دین کو قائم کرو، اس کے بارے میں تفرقے میں نہ پڑو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، اس دن سے پہلے پہلے کہ اللہ کے حکم سے آ جائے تو پھر اس کا لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس دن یہ دہشت کے مارے ان کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں. وہ دن جو ہے اس کے بعد تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب نقشہ کھینچا گیا قیامت کا دن یا عذاب کا دن جو بھی ہے، اس کے وقت تو پھر انسان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہتا. قرآن مجید میں آیا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. من کفر فعلیہ کفر، جو کوئی نافرمانی کرے گا، ناشکری کرے گا، اس کا پورا وبال اسی کے اوپر آئے گا. ومن عمل صالحا فلانفسہ، اور جو کوئی بھی بھلا کام کرے گا، نیک کام کرے گا، خود جاگے گا، دوسروں کو جگائے گا، اس راستے کی طرف دعوت دے گا، خود چلے گا، دوسروں کو بلائے گا، تو وہ اپنے لیے فلانفسہ یمہدون، تو یہ سب کچھ اپنے لیے وہ کر رہے ہیں، اللہ پر احسان نہیں، نہ اللہ محتاج ہے اس کا کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو. وہ کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، وہ اپنی عاقبت سنوارے گا، وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عفو اور دامن، عفو اور درگزر کے دامن میں جگہ بنائے گا. وہ اس دن جس دن کے بارے میں فرمایا کہ لو میں لا ذل الا ذلہ، جس دن کے کوئی سایہ کسی کے لیے نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، اس روز اپنے لیے سایہ فراہم کرے گا. وہ اپنے لیے کر رہا ہے، پہلے انفسہ یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، ایمان پر ثابت قدم رہے اور نیک عمل کریں، ان کو بدلہ دے اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کو ناشکرے اور انکار کرنے والے اور روگردانی کر لینے والے اور پیٹھ موڑنے والے پسند نہیں. یہاں میں صرف ایک بات اور عرض کر دوں کہ بارہا یہ کہا ہے، ان حالات کا تقاضا کیا ہے. میں انشاءاللہ آئندہ بھی موضوعات پر جب بھی موقع ملا گفتگو کروں گا، اور میں نے اس پر لکھنا بھی شروع کر دیا ہے. اس وقت صرف یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو مضامین آ رہے ہیں جنگ میں، ذرا ان کا کم سے کم آپ حضرات وقت نکال کر مطالعہ کریں. اگرچہ اخباری جو طبعات ہے اس میں کچھ غلطیاں بھی رہ جاتی ہیں، کچھ عربی عبارات نہیں آتی، ترجمے صرف دیے جاتے ہیں، وہ بات نہیں ہوتی کہ جو کسی کتابی شکل میں، لیکن بہرحال وہ میثاق میں بھی چھپنے شروع ہو جائیں گے. بلکہ پہلی دو قسطیں جو تھیں وہ اس میثاق میں جو آج یہاں موجود ہے چھپ چکی ہیں، جس میں کہ میں نے پاکستان کا جائزہ لیا ہے چاروں صوبوں کا، جیسا کہ میں نے آج ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس وقت حالات کیا ہیں اور ہمارے عدم استحکام کی جو کیفیت ہے وہ کس طرح روز بروز بڑھ رہی ہے. زیادہ سے زیادہ ایک تھریٹننگ پوسچر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا چلا جا رہا ہے. بہرحال ایک تو یہ کہ ان کا مطالعہ ذرا باریک بینی کے ساتھ کیجیے، اس لیے یہ کسی وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، شاید کہ آپ لوگوں کے اندر کوئی جذبہ بیدار ہو، کچھ کرنے کا دائیہ بیدار ہو جائے، کچھ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے آمادگی پیدا ہو جائے، کچھ اپنا وقت اور اپنی قوت اور صلاحیت صرف کرنے کے لیے طبیعت کے اندر ایک ارادہ پیدا ہو جائے. اس لیے، ورنہ یہ ہے کہ محض پڑھنا پڑھانا اس کا کوئی فائدہ نہیں. بلکہ اس لیے کہ شاید ظاہر بات ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کام شروع ہوتا ہے چند افراد، بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں شروع کرنے والے چند لوگ ہوتے رہے. کیا وہ مٹھی بھر کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے کہ جنہوں نے انقلاب برپا کیا روس کے اندر، بولشویک اور نان شویک، اور ان کی آپس کی بھی کشمکش رہی، لیکن یہ کہ انقلاب آ گیا. اور میں اس مثال کو تو خیر اب کہاں لاؤں کہ نسبت خاص رابع عالم پاک محمد الرسول اللہ کی مثال لائے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے تو آئیڈیل وہی ہے کہ تنہا فرد واحد ہی تو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ کیجئے کہ جب وہی کا آغاز ہوا ہے، کون تھا؟ کوئی بنی بنائی جماعت آپ کے پاس نہیں تھی، کوئی بنی بنائی امت آپ کے پاس نہیں تھی. یہ وہ معاملہ نہیں تھا جو حضرت موسیٰ کا تھا کہ لاکھوں کی امت پہلے سے موجود. یہاں تو ایک ایک اینٹ آپ نے جمع کی ہے، ایک ایک روڑا آپ نے فراہم کیا ہے، ایک ایک تنکا جو ہے گھونسلہ بنانے کے لیے محمد رسول اللہ نے چنا ہے اور لا کر جوڑا ہے، تب کہیں جا کر وہ چھوٹا گھروندہ بنا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 سال کی محنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال کی محنت اور محنت کا لفظ کافی نہیں ہے، محنت شاق کا، جس محنت اور جس مشقت کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اور کرنے والا کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حاصل 100 سے زیادہ افراد نہیں تھے. اگر خدا نہ خواستہ سن 1090 میں جو فیصلہ کیا تھا قریش نے، دار الندوہ ان کی پارلیمنٹ تھی، اس میں فیصلہ کر لیا تھا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، طے ہو گیا، ریزولوشن کیا نہیں ہو گیا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے شکلیں پیدا کی ہیں، بہرحال وہ لمبی بات ہو جائے گی سیرت کی. اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا ہوتا، یا اگر اللہ تعالیٰ حضور کو بھی اٹھا لیتا جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، تو کہاں یہ انقلاب آتا؟ 100 افراد کیا کرتے؟ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اور انقلاب کے معاملے میں یہ چیز ایک اس کا خاصہ ہے کہ شروع میں اس کے لیے محنتیں بہت لگتی ہیں، نتیجہ بظاہر کوئی نمودار نہیں ہوتا، لیکن ایک انیشل سٹیج سے گزرنے کے بعد پھر وہ جنگل کی آگ کی طرح بات چلتی. اس لیے کہ یہ انقلاب کا خاصہ ہے، یہ وہ الیکشن کا معاملہ نہیں ہے، ووٹوں کا چکر نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی میکینکس ہے، اس کی اپنی فزکس ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ عام دوسرے پیمانوں پر ناپے جانے والا نہیں ہے. اسی لیے میں نے مثال آپ کو دی ہے کہ 10 برس کی محنت شاقہ کا حاصل 100 فرد 100 اشخاص. اگلے 10 برسوں میں پورے ملک میں انقلاب آ گیا، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب ظاہر بات ہے کہ افراد ہی تو ہے نا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اس میں کرنا کیا ہے؟ جو میری تقریر کا دوسرا حصہ تھا وہ انشاءاللہ آئندہ میں بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ 2 کام ہیں کرنے کے، اس لیے کہ ہماری اس وقت کی صورت حال کے بھی 2 اسباب ہیں. ایک سبب اصلی ہے، بنیادی ہے، اساسی ہے، جڑ کا ہے، اور ایک اس کے ثانوی اسباب ہیں جو پیدا ہو گئے. اسی طرح علاج بھی 2 سطح پر کرنا ہوگا، ایک جو واقعتاً کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہے، جو واقعتاً علاج کرے گا، مداوا بنے گا، اور ایک یہ کہ فوری طور پر بھی کچھ اقدامات کرنے ضروری ہیں تاکہ صورت حال میں جو یہ تلخیاں پیدا ہو چکی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہیں، دل پھٹ چکے ہیں، اعتماد نہیں رہا ہے، کہیں کوئی فرنٹ بن رہا ہے، کہیں کوئی محاذ بن رہا ہے، کہیں کسی نیشنلزم کا چرچا ہے، کہیں وہ اب اردو سپیکنگ لوگ بھی اب کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہمیں بھی 5ویں قومیت تسلیم کیا جائے. یہ اس لیے کہ یہ کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں ہے، اس کے پیچھے پورے 40 برس کی ہماری کوتاہیاں جو ہیں وہ اس کے اسباب کے طور پر موجود ہیں. فوری طور پر بھی ان چیزوں کے لیے کسی اس کی تلخی کو کم کرنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں. تو اصل جو ان جو ہے علاج، وہ تو سوائے ایک ہمادیر اور کلی اسلامی انقلاب کے کوئی اور راستہ ہی نہیں. ہم اس مقام پر آ گئے کہ ناچار مسلمان شو، اگر اس ملک کو باقی رکھنا تو کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اسلامی انقلاب کو. لیکن اسلامی انقلاب کچھ وقت لے گا، اس کے لیے کچھ محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے ابھی کچھ انسان کو ابتدائی مراحل طے کرنے ہوں گے. ایک تو یہ کہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا مرکز سے ہمت کرے. مجھے یہ مرثیے اس لیے نہیں کہنے ہیں کہ وقت گزاری کروں اور ایک جمعے کی تقریر مجھے کرنی ہے تو میں کر کے فارغ ہو جاؤں، اس لیے کہ مجھے آپ میں سے آدمی درکار ہے جو اس کے لیے اپنے وجود کو، اپنے تن بندھن کو نثار کرنے کے لیے تیار ہے. لہذا ایک تو ہے ہمارا اصل معاملہ وہ اسلامی انقلاب، وہ تو ابھی میری تحریر شروع بھی نہیں ہوئی ہے، یہ تمہید لمبی ہو گئی ہے، لیکن وہ بہت اہم ہے کہ سندھ کا مسئلہ اصل میں ہے کیا، اس کو سمجھا جائے، اس کے مختلف پہلوؤں کا شعور اور ادراک حاصل کیا جائے. اس لیے کہ یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ سندھ میں ہوگا، اور سندھ میں در حقیقت پاکستان کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہوگا، پورے بر عظیم پاک و ہند میں اسلام اور مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا. اسی لیے سب سے زیادہ گھمسان کرن جو ہے اس وقت سندھ کے اندر ہو رہا ہے، جس قدر بھی یہ قومیتوں کا تصادم اور جس طریقے سے کہ یہ فتنے وہاں اٹھے ہیں، جس طرح کمیونزم اور مارکسزم، سائنٹیفک مارکسزم نے جتنی گہری جڑیں وہاں جما لی ہیں، پاکستان کے کسی اصوبے میں موجود نہیں. جتنا یہ شکر رنجیاں باہمی اور تصادم جو ہے، دلوں کا پھٹنا اور قدورتوں کا معاملہ جتنا وہاں ہو چکا اور کہیں نہیں. لہذا اصل جو ہے معاملہ سندھ کا ہے، تو سندھ کو سمجھنا ضروری ہے. آج جنگ نے بہت طویل میری وہ قسط دے دی ہے کہ سندھی نیشنلزم کے 2 بنیادی عنصر ہیں، پنجاب سے انتہائی نفرت. یہ نفرت کیوں ہے سمجھو اس کو، پنجاب کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے وجہ کیا ہوئی ہے. آخر اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ ہماری غلطیاں ہیں، کچھ ان کی غلط فہمیاں ہیں، ان دونوں کا سمجھنا ضروری ہے. اور مہاجرین کا ان کو خوف تھا، یہ 2 چیزیں تھیں کہ جس نے وہ نیگیٹو بنیادیں فراہم کی ہیں سندھی نیشنلزم کے لیے، کہ جو اس وقت پاکستان کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اور دشمن مینیپولیٹ کرے گا تو اسی کو کرے گا، بطور لیور استعمال کرے گا تو اسی کو کرے گا. جیسے کہ بنگلہ نیشنلزم مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کا ذریعہ بنا، سندھی نیشنلزم سندھو دیش اور پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے خاصم بدہن۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ نوبت نہ آئے، لیکن صرف دعا سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کیا ہے، کیسے آئے گا، اس پر اب وہ تحریر بھی شروع ہو جائے گی، تقریریں بھی میری یہاں جاری رہیں گی، فوری طور پر کیا اقدامات کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا۔ اگرچہ مجھے اندیشہ رہتا ہے کہ ان چیزوں کے بعد ہمارے دوست پسند نہیں کرتے کہ یہ سیاسی باتیں ہیں مسجد میں اور دینی معاملات کے اندر، ان کو نہیں لانا چاہیے، لیکن سیاست کہیں اور کی نہیں ہے، ہمارے گھر کی، اس گھر کی ہے جس کا ساتھ اسلام کا معاملہ جو ہے اس وقت منسلک ہو گیا ہے، ہمارے مستقبل کے ساتھ ساتھ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے مستقبل کا معاملہ منسلک ہو گیا، لہذا ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ بہرحال اس وقت میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ اگر کچھ لوگ آپ میں سے سنجیدگی کے ساتھ کچھ سوچنے کے لیے تیار ہیں، تو اگر ابھی تک میری وہ کتاب آپ نے نہیں پڑھی، میں نے تو اپنا دل اب جگر جو ہے وہ چیر کر اس میں رکھ دیا ہے، لیکن اگر پڑھنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو میں کیا کروں۔ تقریروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آج ایک سنی ہے، دس دن کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد دوسری سنی، ہو سکتا ہے پھر کوئی ناغا ہو جائے، کوئی وقفہ ہو جائے، پھر دو سلسلے آپ نے نہیں سنے، پھر کوئی سن لی، اس کا وہ کیومولیٹو ایفیکٹ نہیں ہوتا، وہ مجموعی تاثر قائم نہیں ہوتا۔ اس کتاب کا حرفن حرفن مطالعہ کیا، مجھے بتائیے اگر اس میں کوئی غلطی نظر آئے۔ میں نے تو آپ کو معلوم ہے 7 دن یہاں سیمینار منعقد کیا، اب کیا کروں کہ لوگ جو اس میں حصہ لینے کے لیے آئے انہوں نے اس کتاب کے بارے میں بات نہیں کی، ہر ایک نے یہ سمجھا کہ موقع مل گیا ہے تو دل کی کوئی بھڑاس نکال سکتا ہوں تو نکال لوں، کسی کو ذاتی رنجش نکالنی ہے تو اس کو نکال لوں، لیکن یہ کہ 7 دن ایک پلیٹ فارم فراہم کیے رکھا، پورا موقع دیا، کمیونسٹوں کو بلایا، بھائی بات کرو، یہ ملک تو ہے نا ہمارا مشترک، اس ملک کے اعتبار سے بات کرو، اس کا وجود، اس کا بقا جو ہے، مجھے بتاؤ کہ کوئی اور راستہ اس کا ہے، میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ کوئی اور راستہ۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، یہاں آج وہ لے آئی گئی ہے ایک مناسب تعداد کے اندر، پہلا ایڈیشن اس کا ختم ہو رہا ہے، دوسرا ایڈیشن کی انشاءاللہ تعالی تیاری کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جو حضرات بھی لینا چاہیں وہ اس کتاب کو آج حاصل کر لیں، اس کا مطالعہ کریں، پھر مجھ سے گفتگو کریں، مجھے سمجھائیں اگر میری غلطی ہو، ورنہ یہ کہ پھر کمر کسے۔ دوسرے یہ ہے کہ تازہ میثاق میں جو دوسرا حصہ میں نے لکھنا شروع کیا ہے اس کا بھی پہلا آرٹیکل آ گیا ہے، اور وہ گویا کہ ایک طرح سے کنٹینیویشن ہے اسی کتاب کی، اس کا بھی مطالعہ کیجئے۔ یہ دونوں چیزیں آج یہاں آپ کے لیے فراہم کر دی گئی ہیں، آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، مبادہ آپ کو کہیں جا کر اس کو حاصل کرنے کی کوئی تکلیف گوارا کرنی پڑے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے، اور انہیں سے میں کہہ رہا ہوں، باقی جن حضرات کا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے وہ اس کتاب کو نہ لیں، خام خواہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اگر کسی کے دل کے اندر کوئی ارادہ پیدا ہو گیا ہو تو بات سمجھنی ہوگی، اس درد کے ساتھ ہمدردی پیدا کرنے کے لیے اس درد کو سمجھنا ہوگا، وہ مسئلہ کیا ہے جو ہمیں درپیش ہے، ہماری آنکھیں کھلیں، ہمیں اس کی سنگینی کا احساس ہو تو کچھ جذبہ بیدار ہوگا مزید کہ آدمی کام کرنے کے لیے اور اتنا ارادہ اپنا قوی کر لے کہ ہر چیز بادہ باد والی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو وہ دونوں چیزیں آج یہاں فراہم ہوں گی، اس کتاب کی قیمت 20 روپے ہے لیکن آج یہاں آپ کو 15 روپے میں مل جائے گی، تازہ میثاق وہ بھی آ چکا ہے جس میں میرا وہ اہم مضمون آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا ایک بہت اہم تقریر 1972 میں جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا، 14 برس پہلے، ویسے تو کام میں شروع کر چکا تھا یہاں 1965 سے، لیکن انجمن قائم ہوئی ہے ہماری 1972 میں، 1972 میں ایک تربیت گاہ ہوئی تھی، اس میں اصلاحی صاحب کی ایک تقریر ہوئی تھی، وہ دوبارہ میں نے شائع کی ہے اس پرچے میں، اس لیے کہ واقعہ یہ کہ جھنجھوڑ میں کا انداز، اس واعظ اور نصیحت کا انداز جو ہے مولانا اصلاحی صاحب سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، رجم کے مسئلے پر شدید اختلاف ہے، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی ان کی جو ہے وہ ہمارے لیے مفید نہیں یا قابل قبول نہیں۔ میں نے وہ تقریر دوبارہ شائع کی ہے، اس پرچے میں وہ بھی موجود ہے، اور بھی مضامین ہیں، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن میں پھر عرض کروں گا، محض خریدنے کے لیے نہ خریدیے، محض پڑھنے کے لیے نہ لیجیے، لیکن اگر دل میں کوئی داعی بیدار ہو گیا ہے کہ کچھ کرنا، اور یہ کرنا اپنے لیے ہے، پہلے انفسہم یمہدون، وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ صرف ہماری عاقبت نہیں، ہماری دنیا کا معاملہ بھی، یہ پاکستان کے ساتھ ہمارے مادی مفادات بھی تو وابستہ ہے، ہمارے گھروں میں بھی تو اسی سرزمین پر ہیں، ہماری آئندہ نسل کا مستقبل بھی تو اسی سے وابستہ ہے، لہذا ہمارے لیے صرف یہ دین کا معاملہ نہیں، صرف عاقبت کا معاملہ نہیں، اس دنیا کا معاملہ، اس اعتبار سے ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔